غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صلوات الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ صلوات۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ خدا آپ کی اس مسلسل عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عزاداری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور دنیا میں آئمہ کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے۔ ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد صلوات۔ اذان گرامی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی بقا اور وجود کی دلیل ہے۔ کائنات اگر باقی ہے، چرخ کائنات اگر چل رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ حجت خدا زمین پر موجود ہے۔ زیارت جامعہ میں یہ مطلب موجود ہے اذان گرامی، یہ عظیم مطلب کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ بے یوم نے ہی روز الورا، کہ حجت خدا وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ پوری کائنات اور تمام موجودات سب کو رزق امام زمانہ کے وسیلے سے ملتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور انہی کے وجود سے، امام زمانہ کے وجود سے آسمان اور زمین اب تک موجود ہے۔ یہ جو آسمان کی چھتری موجود ہے اور یہ جو زمین اب تک قائم ہے، یہ اس وجہ سے قائم ہے کہ حجت خدا زمین پر موجود ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو ذان گرامی یہ زمین یا آسمان سب تباہ و برباد ہو جائے اور قیامت آ جائے. لہذا روایات کے اندر موجود ہے ذانِ گرامی کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو. آپ سوچیں ایک لمحے کے بھی ہزارویں حصے میں اگر زمانے کا امام موجود نہ ہو تو روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو کیا ہوگا، زمین پھٹ جائے گی اور اپنے رہنے والوں کو نگل جائے گی، عالم قیامت برپا ہو جائے گی. نگرانی ہماری امامت کا تصور اور امامت کا عقیدہ فقط مسند خلافت تک محدود نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جناب امام وہ ہوتا ہے کہ جو مسند خلافت پر برجمان ہو جائے بس اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے سیاسی اعتبار سے. نہیں ذانِ گرامی، حکومت، خلافت، سیاست ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے، لیکن ایک حصہ ہے امامت و ولایت کا. خلافت ظاہری سب کچھ نہیں ہے، خلافت باطنی سب کچھ ہے. ذانِ گرامی خلافت ظاہری اور خلافت باطنی میں بھی فرق ہے نا. خلافت باطنی یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پیشرو کی تمام صفات کا حامل ہوتا ہے، تمام فضائل اور خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ ہو بہو وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلا والا ہوتا ہے. لہذا جیسے رسول ہیں ویسے ہی نفس رسول ہیں، جیسے رسول ہیں ویسے ہی نفس رسول ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے نبوت کے. ایک نبوت ہے جو فرق کرتی ہے امامت و ولایت اور نبوت کے درمیان، باقی ہو بہو ذانِ گرامی ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی تمام فضائل و خصوصیات کے حامل علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور ان کے 11 فرزندان اسی خصوصیات کے حامل ہیں ذانِ گرامی. لہذا امام فقط مسند خلافت تک محدود نہیں ہے کہ اگر مسند خلافت چھین لی جائے، غصب کر لی جائے تو امام امام نہیں رہے گا. یہ تمہارا امام ہے جسے تم نے بنایا ہے کہ اگر مسند خلافت چھین لو تو اس کی امامت ختم ہو جاتی ہے. ہمارا امام وہ ہوتا ہے کہ مسند خلافت ہو تب بھی امام ہوتا ہے، مسند خلافت غصب کر لی جائے تب بھی امام کائنات کا امام ہوتا ہے. آپ کا امام سروں پر حکومت کرتا ہے، ہمارا امام دلوں پر حکومت کرتا ہے. آپ کا امام جسموں پر حکومت کرتا ہے، ہمارا امام روحوں پر حکومت کرتا ہے، اذہان پر حکومت کرتا ہے. یہی وجہ ہے ذانِ گرامی آپ دیکھ لیں پوری تاریخ میں علی ابن ابی طالب اور علی کے اہل بیت کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم ہے کہ جو نہیں ڈھائے گئے. وہ علی کہ 70 سال تک میرے مولا درود بھیجے محمد والے صحیح تھا بیٹا، 70 سال تک میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کیا جاتا رہا ذانِ گرامی، لیکن کیا علی کا ذکر مٹ گیا؟ ذانِ گرامی وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے بنو امیہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ نسلوں میں علی کی نفرت اور بغض پروان چڑھے اور لوگ بھول جائیں کہ علی بھی کوئی تھے، حسن بھی کوئی تھے، اہل بیت بھی کوئی تھے، لوگ بھول جائیں. جب کسی سے ان کے بڑے سے کسی سے کہا گیا کہ بھائی اب تو بڑا وقت گزر گیا، 30-35 سال ہو گئے، علی کو سب و شتم ہو رہا ہے اور اب تو نسلیں دوسری نسل پروان چڑھ گئی، تو اب چھوڑ دو اس سب و شتم
اہل بیت کو مولا علی پر سبھی شتم کو چھوڑ دو. تو وہاں اس نے یہ کہا کہا کہ جب تک ایک شیر خار بچہ جوان نہیں ہو جاتا اور جوان بوڑھے نہیں ہو جاتے اور جب تک کئی نسلیں گزر نہ جائیں اس وقت تک علی پر سب و شتم بند نہیں ہو سکتا. زانی گرامی یہ پروگرام تھا دشمنان اہل بیت کا, دشمنان علی کا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج مسلمانوں سے اور ان کے بزرگوں سے کہ جو منصوبہ آپ نے بنایا آل محمد کے خلاف, علی کے خلاف, امامت و ولایت کے خلاف, تو کیا علی کا ذکر مٹ گیا؟ علی کا نام و نشان مٹ گیا؟ زانی گرامی یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک سنی مفسر ابن ابی الحدید لکھتا ہے جس نے نہج البلاغہ پر بہت بڑی شرح لکھی, سنی ہے وہ, لکھتا ہے اور دوسروں نے بھی اس بات کو لکھا کہ اگرچہ کہ علی کے چاہنے والوں نے علی کے ذکر کو خوف کی وجہ سے چھپایا, بیان نہیں کیا, جان جانے کا خطرہ تھا, اور دشمنوں نے بغض علی کی وجہ سے علی کے فضائل کو تاریخ میں بیان نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود علی عجیب معجزہ ہے کہ پوری کائنات علی کے فضائل سے بھری پڑی ہے. تو گرامی امامت و ولایت محدود نہیں ہے خلافت اور کرسی پر, اگرچہ کہ ہمارے نزدیک حق امامت, حق کرسی, حق اقتدار, حق حکومت, حق سیاست اگر کسی کو ہے اللہ کی طرف سے تو وہ حجت خدا ہے, وہ معصوم ہے کہ جسے اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا. بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام باطنی خلافت رکھتا ہے, ظاہری خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, خلافت مل گئی تو اچھی بات ہے, ظاہری خلافت مل گئی تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ظاہری خلافت نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں. زانی گرامی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ امام باطنی خلافت بھی رکھتا ہے, ظاہری خلافت بھی رکھتا ہے. اللہ نے اسے امام بنا کر بھیجا ہے, اور جب امام بنا کر بھیجا ہے تو فقط فقہی مسئلے بیان کرنے کے لیے نہیں, عقیدہ بیان کرنے کے لیے نہیں, فقط اخلاقی تربیت کرنے کے لیے نہیں, بلکہ امام لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے بھی آتا ہے, لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے بھی آتا ہے, اخروی لحاظ سے بھی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی نظام مملکت کا سربراہ اللہ کی طرف سے امام معصوم ہوتا ہے. یہ بدنصیبی ہے انسانوں کی کہ اللہ نے علی کو جو معصوم ہے, حجت خدا ہے, خلیفتہ بلا فصل ہے, لوگوں کی بدنصیبی ہے, کم عقلی ہے, بے شعوری ہے کہ علی کو چھوڑ کر ان لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو غیر معصوم تھے, جو خود اعتراف کرتے ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام کے مخالفین کہ ہم گناہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ کیا ظلم ان کے ہاتھوں سے روا ہوا, تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ان کے مظالم سے. زانی گرامی پھر بھی آپ دیکھیے کہ انہیں امام مانا جاتا ہے, واجب الاطاعت مانا جاتا ہے. بھائی توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ اب تاریخ اسلام دیکھیے نا زانی گرامی, حیران ہو جائیں گے آپ کہ ہر شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص رضی اللہ, قاتل بھی مقتول بھی, غاصب بھی اور جس سے غصب کی گئی وہ بھی رضی اللہ, عجیب کوئی پیمانہ نہیں ہے زانی گرامی, رضی اللہ کا کوئی پیمانہ نہیں, یہ عجیب لمحہ فکریہ ہے. اب تو ہمارے نوجوان نسل, ہمارے دیگر مسلمان بھائی بھی سوشل میڈیا پر سوال کرتے ہیں بلاخر اس کا کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے. بھائی شریعت فقط بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اتری ہے یا صدر اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھی شریعت اتری تھی؟ بھائی سوال ہے نا، کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، جو لوگ صحابی تھے، آیا ان کے لیے شریعت اور ہے، ہمارے لیے شریعت اور ہے؟ یا جو ان کے لیے شریعت تھی وہی ہمارے لیے شریعت ہے؟ اگر الگ الگ شریعت ہے تو اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ. اگر یہی شریعت جو ہمیں پابند کرتی ہے، حلال و حرام جو ہمارے لیے معیارات ہیں وہی ان کے لیے معیارات تھے، تو پھر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے بھائی؟ کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ اگر کوئی غلط کام اس زمانے میں کرے تو غلط ہے، اس زمانے میں غلط کرے تو غلط ہے، اس زمانے میں کوئی صحیح کرے تو صحیح ہے، زمانے میں صحیح کرے تو صحیح ہے شرعی اعتبارات سے. لیکن ذہنی گرامی یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اس لیے رکھا گیا کہ محمد والے محمد کے دشمنوں کو کیسے بچایا جائے گا. اگر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو، اگر یہ دوہرا معیار نہ ہو، تو آل محمد کے دشمن بچتے ہی نہیں ہے ذہنی گرامی. اس لیے آل محمد کے دشمنوں کو بچانے کے لیے دوہرا معیار ضروری ہے. اور ذہنی گرامی ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعہ عقیدے کے مطابق، شریعت محمدی سب پر یکساں لاگو ہوتی ہے، حتیٰ آئمہ معصومین کے اوپر بھی. آئمہ معصومین مستثنا نہیں ہے شریعت محمدی سے، حتیٰ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریعت کے خود پابند ہیں. چونکہ یہ شریعت محمدی شریعت محمدی نہیں ہے، شریعت اللہ ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے. تو ذہنی گرامی خلافت ملوکیت نہیں ہے، خلافت خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خلیفۃ اللہ ہو، خلیفۃ الرسول ہو. اور ہماری نظر میں خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول بلا فصل علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اور ان کے 11 فرزندوں کی ذات ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. بار دیگر صلوات. تزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ بے وجود ہی تبتت الارض والسماء. زیارت جامعہ معتبر ترین زیارت ازان گرامی، تمام ائمہ نے اس زیارت کو پڑھنے کا حکم دیا، کہا کہ امام وہ ہستی ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ نے آسمان اور زمین کو ثبات عطا کیا ہے. یہ اگر قائم ہے تو امام زمانہ کی وسیلے سے. روایات میں ہے کہ امام کون ہوتا ہے، امام معصوم کون ہوتا ہے ذہنی گرامی، زمانے کا امام کون ہوتا ہے؟ زمانے کا امام کائنات کا قلب ہے، کائنات کا دل ہے. انسان کا ایک دل ہوتا ہے، اگر دل انسان کے وجود سے نکال لیا جائے، بدن سے نکال لیا جائے، تو انسان کیا ہے؟ مردہ ہے. انسان مردہ ہے. یہ دل ہے جو پورے بدن کو خون پہنچاتا ہے. اگر یہ دل نہ ہو تو خون بدن تک نہ پہنچے، دماغ تک نہ پہنچے، ہاتھ پاؤں تک نہ پہنچے، ایک ایک رگ کو، ایک ایک حصے کو. یہ دل ہے جو دھڑکتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، تو پھر پورے بدن کو زندہ رکھتا ہے. تو روایت کہتی ہے کہ امام کون ہے؟ قلب عالم امکان ہے. عالم امکان ایک کائنات، اس ساری کائنات کا ایک دل ہے جسے امام مہدی کہتے ہیں. لہذا ذہنی گرامی امام کا وجود اتنا ضروری ہے. امام کا تصور ہی کچھ اور ہے، جو اسلام نے دیا، جو اللہ نے دیا، جو رسول نے دیا، وہ دیگر مسلمانوں کے تصورات سے مختلف ہے. یہ تو سمجھتے ہیں بس ایک شخص پیدا ہوگا آخر زمان میں اور وہ جناب آئے گا، جنگیں کرے گا، عدل و انصاف قائم کر دے گا. بھائی آپ کی روایات میں ہی معجزات ملتے ہیں, آپ کی روایات میں ہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مذکور ہیں. ذرا ان پر غور کیجئے, وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, اور وہ جو کام کریں گے وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام صاحب معجزہ بھی ہے, صاحب علم لدنی بھی ہے, اور صاحب اختیار بھی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا, عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پیچھے اللہ کا برگزیدہ نبی یعنی حضرت عیسیٰ مسیح نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. امام حضرت امام مہدی ہوں گے, ماموم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت کا عہدہ نبوت سے بڑا ہے, امامت کا عہدہ نبوت سے بڑا ہے, اور اسی وجہ سے ہم علی ابن ابی طالب کو ماں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ امامت نبوت سے اوپر ہے. زانی گرامی, اب یہاں یہ سوال کوئی نہ کرے کہ پھر نبی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام نہیں تھے. نہیں زانی گرامی, انبیاء میں کچھ امام ہیں کچھ غیر امام ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے, ابراہیم امام تھے, نبی بھی تھے امام بھی تھے, پہلے خلیل تھے پھر نبی بنے پھر امام بنے. سب سے آخری ڈگری حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں خلت کے بعد نبوت کے بعد اللہ نے امامت کی عطا فرمائی ہے, اور فرمایا تھا کہ تمہاری یہ جو امامت کا سلسلہ ہے تمہاری اولادوں میں سے جو گناہگار ہوں گے ان تک نہیں پہنچے گا, جو غیر گناہگار ہوں گے, جو پاک ہوں گے, جو معصوم ہوں گے, صرف امامت انہی کے نصیب میں آئے گی. صلوات بھیجے محمد والی محمد پر. ذانی گرامی, امامت کا مقام بہت بلند ہے. امام وہ ہستی ہے جو قلوب پر احاطہ رکھتا ہے, جو پردہ غیب میں بھی ہے نا, تو وہ تمام چیزوں پر اشراف رکھتا ہے. یاد رکھیے گا زانی گرامی, غیبت کا معنی بہت توجہ چاہتا ہوں, جوانوں سے خصوصاً عرض کرو, غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ یعنی بالکل غائب. غیبت کا معنی غائب ہونا نہیں کہ امام اس زمین پر اس دھرتی پر موجود ہی نہیں. غیبت کا معنی امام زمانہ کے حوالے سے یہ ہے کہ امام اسی دھرتی پر موجود ہے, ہمارے درمیان موجود ہے, امام اقوام کے درمیان موجود ہے, انہی انسانوں کے درمیان موجود ہے, لیکن انسان انہیں دیکھتا ہے پہچانتا نہیں ہے. تو پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہے, امام کی آنکھوں پہ نہیں پڑا. یہ اللہ کی مصلحت ہے, اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آخری حجت کو کیا کرے, محفوظ کرے. محفوظ کرنے کے لیے زانی گرامی اللہ سبحانہ وتعالی نے حجت خدا کو غیب عطا کیا. غیب کا معنی غائب ہونا نہیں بلکہ ہم انہیں دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں. وہ آتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے. بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے, خود امام زمانہ کی مرضی ہوتی ہے تو امام اپنے چہرے کو پہچنوا دیتے ہیں, اپنی شخصیت کو پہچنوا دیتے ہیں, اپنا تعارف کروا دیتے ہیں, اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ میں امام زمانہ. ورنہ زانی گرامی ہماری زندگیوں میں, انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, مدد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں احساس نہیں ہوتا. بہت ساری گتھیاں ہماری انفرادی زندگی کی بھی, اجتماعی زندگی کی بھی اگر سلجھ جاتی ہیں تو زانی گرامی یہ گتھیاں جو سلجھ رہی ہیں امام زمانہ کی وجہ سے. امام بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، امام گمراہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. آیت اللہ رشدی فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کاروان تھا، قافلہ تھا، اس میں کچھ لوگ موجود تھے. جب بھی کھانے کے لیے رکتے تھے میں دیکھتا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، اور انہی میں سے ایک فرد الگ جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور یہ گروہ اس کے عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا، ایک دو دفعہ جب یہ ہوا سلسلہ تو میں اس شخص کے پاس گیا جو الگ تھلگ بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، یہ تمہارا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، تم الگ جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہو، صرف کھانے کے وقت آتے ہو اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ دیکھو میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، یہ میرے اپنے رشتہ دار ہیں، یہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں ابھی چند سال پہلے ہی شیعہ ہوں. تو آیت اللہ رشدی کہتے ہیں کہ تمہارے شیعہ ہونے کی کیا تاریخ کیا ہے، کیسے تم شیعہ ہو؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو میں ہلہ سے میرا تعلق ہے، عراق ہلہ، ہلہ سے میرا تعلق ہے، اور میں روغن فروش ہوں. تو میں روغن لینے کے لیے مختلف شہروں میں جایا کرتا تھا، تیل لینے کے لیے مختلف شہروں میں جایا کرتا تھا اور وہاں سے لے کر آتا تھا. تو جب میں کسی قافلے میں تیل لینے کے لیے، روغن لینے کے لیے جب میں گیا ہوں، تو رات کو ہم نے پڑاؤ ڈالا کسی جگہ پر، اور جب صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے قافلے والے جا چکے ہیں اور تنے تنہا میں صرف وہاں پر بچا ہوں. ایک لق و دق صحرا، عجیب وحشت کا عالم، عجیب کیفیت، درندوں کی آوازیں، میں انتہائی پریشان ہوں. میں نے کہا کہ اب کیا کروں. بہرحال میں نے ایک سمت میں چلنا شروع، چلتا گیا چلتا گیا، اور جتنا چلتا گیا اپنی منزل سے دور ہوتا چلا گیا، مجھے راستہ نہیں پتا تھا، بہت پریشان، بس پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، میں حیران ہوں پریشان. کہا کہ میری والدہ مذہب شیعہ سے تعلق رکھتی تھی، میرا والد دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا تھا. کہا کہ میں جب بہت پریشان ہوا، مجھے لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں، پیاس کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا، اس وقت میں مجھے یاد آیا کہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ دیکھو ہمارا ایک امام ہے جو زندہ ہے، جب بھی تم انہیں پکارو گے یا ابا صالح کہو گے تو وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی، فوراً سے میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے عقیدے کے مطابق ابا صالح کو بلاؤں گا، اگر وہ میری مدد کے لیے آئے تو میں اپنے ماں کے مذہب کو قبول کر لوں. اللہ اکبر. بس یہ کہنا، یہ سوچا اور پھر پکارا، یا ابا صالح ادرکنی، اے ابا صالح، اے امام مہدی، میری مدد کے لیے آئے. اللہ اکبر. کہہ رہے کہ میرا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ایک دم میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے گھوڑے کے ساتھ ایک اور گھوڑا آ کر چلنے لگا. اللہ اکبر. کہا جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک سبز امامے والا، ایک خوبصورت اور ایک نورانی ہستی اپنے گھوڑے پر سوار ہے. جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے سلام کیا، میں نے کہا آپ کون؟ کہا جس کو تم نے پکارا تھا، میں ابا صالح ہوں، میں مہدی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. ایک دفعہ رونا شروع کرتا، کہتا شکریہ آپ کا، مجھے ایمان نہیں تھا لیکن میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہاں آپ ہر گمراہ ہونے والوں کی ہدایت کرتے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس کہا کہ دیکھو میں وعدے کے مطابق تمہارے پاس آ گیا, اب تمہیں اپنے ماں کے مذہب کو قبول کرنا ہے. کہا دل جوان سے قبول کرتا ہوں. کہا کہ یہاں سے یوں جاؤ سامنے دیکھنا ایک بستی ہو, وہ ہمارے چاہنے والے شیعوں کی بستی ہو. تم وہاں جانا, وہ تمہارا استقبال کریں گے, وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزوں علامہ رشدی فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ جب میں ادھر سے نکلا ہوں تو میں جاتے جاتے ایک دفعہ امام زمانہ سے کہا, کیا آپ میرے ہمراہ نہیں چل سکتے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہمراہ رہوں. تو وہاں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے شخص, اے مومن, تیری طرح کے کئی لوگ مجھے پکار رہے ہیں, مجھے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنی. اللہ اکبر. اشیاء نے حیدر کر رہا, اے حسین ابن علی کے عزاداروں, اے جناب زہرا کے ماننے والوں, ایک وہ شخص کہ جو امام کو پہچانتا بھی نہیں, امام پر عقیدہ بھی نہیں رکھتا, امام پر ایمان نہ ہو جس کا, وہ امام زمانوں کو پکارے تو امام اس کی مدد کے لیے آتے. تو آپ تو امام کے منتظر ہو, آپ کے دل میں تو امام کی محبت ہے. آپ اگر کہو گے اپنے صدق دل سے, یا با صالح ادرکنی, اے میرے امام میری مدد کو آؤ, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام آپ کی مدد کے لیے نہ آئے. عزیزوں امام سے عشق کیجئے, عشق کا اظہار کیجئے. دعائے ندبہ اٹھائیے. دعائے ندبہ میں کیا ہے کہ عزیز علیہ انا الخلق ولا ترا, کہ مولا میرے لیے کتنا سخت ہے کہ میں ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں لیکن آپ مجھے کہیں نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. مولا آپ کی فراق میں تڑپ رہا ہوں. عزیزان محترم, جب ہم اپنے زمانے کے امام سے عاشقی کریں گے, محبت کا اظہار کریں گے, مولا سے اپنے دل کی باتیں کہیں گے, باتیں کریں گے, کبھی مصلی پہ بیٹھ کے نا نماز کے بعد ہمیں امام زمانہ سے باتیں کرنی چاہیے, اپنے دل کے حال کو بیان کرنا چاہیے, اپنی مشکلات بیان کرنی چاہیے. فقط ظاہری مشکلات نہیں, دنیاوی مشکلات نہیں, باطنی مشکلات بھی, دینی مشکلات بھی, قومی مشکلات بھی. آپ یقین کر لیجئے, میں ممبر پر بیٹھا ہوں, آپ بستر میں چادر منہ پہ رکھ کر بھی دل میں امام زمانہ سے باتیں کریں گے نا, اللہ گواہ ہے اس بات کا, میں پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں, امام آپ کے دل کی بات کو سنتے ہیں. اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. ہمارا امام وہ ہے جو دلوں پر قبضہ رکھتا ہے, جو اذہان پر قبضہ رکھتا ہے, جو احساسات پر قبضہ رکھتا ہے. امام تمام کائنات کا امام ہے, کائنات میں تمام ذرات کا امام ہے. امام ہر چیز کو محسوس کرتا ہے زان گرامی. لہذا اگر ہم امام کے ساتھ عاشقی کریں گے, امام بھی ہمارے ساتھ عاشقی کریں گے. یہ عشق حقیقی ہے نا, امام سے عشق یعنی خدا سے عشق, امام سے عشق یعنی رسول سے عشق, امام سے عشق یعنی قرآن سے عشق, امام سے عشق یعنی علی سے عشق, امام سے عشق یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے مودت کا اظہار, امام سے عشق یعنی بارہ اماموں سے عشق اور مودت کا اظہار. کیوں؟ اس لیے کہ ازان گرامی علماء یہ کہتے ہیں, بڑی خوبصورت تعبیر ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس عطر کی مانند ہیں کہ جس عطر میں گلستان کے تمام پھولوں کی خوشبوئیں یکجا موجود ہیں. اللہ اکبر. ایک ایسا عطر جس میں گلستان کے تمام پھولوں کی خوشبو یکجا ہوئی ہے. تمام انبیاء تمام آئمہ معصومین اور حضرت زہرہ کی خصوصیات کس کے اندر موجود ہیں؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہیں. لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دیکھو کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم 100% شاید ان کے فرامین پر عمل نہ کر پائیں چونکہ ہم گناہگار ہیں، ٹھیک ہے. ہر حکم پر شاید ہمارے پاؤں کہیں لغزش کھا جائیں، کہیں پھسل جائیں، کہیں گر جائیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ گر کر گرے نہ رہیں، گر کر مایوس نہ ہو جائیں، گر کر تھک نہ جائیں، گر کر راستے کو نہ چھوڑ دیں، گریں پھر اٹھیں، پھر چلیں اس راستے پر، پھر گریں گے پھر اٹھیں، پھر چلیں اس راستے پر، پھر گریں پھر اٹھیں، پھر اس راستے پر چلیں. علی کا راستہ نہیں چھوڑنا، حسین کا راستہ نہیں چھوڑنا، امام زمانہ کا راستہ نہیں چھوڑنا. یہ ہمارا تقویٰ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لغزش ہوگی، آئمہ بھی جانتے ہیں لغزش ہوگی، لیکن کیا کریں؟ کوشش کریں، آئمہ کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چھوڑے نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں زانِ گرامی گناہوں میں پڑھ کر بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب میں نے سارے گناہ کر لیے اور میں اتنا دور ہو گیا ہوں، اب میں عزاداری میں جا کر کیا کروں، اب میں کربلا جا کر کیا کروں، اب میں نماز پڑھ کے کیا کروں. نہیں زانِ گرامی، کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنے گناہگار ہو، کتنے گناہگار ہو، تم سمجھو کہ کائنات کے سب سے بڑے گناہگار بھی ہونا، لیکن مایوسی سب سے بڑا کفر ہے. کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ امیدوار رہو. کتنا بڑا میں گناہگار ہوں لیکن حسین کے در پہ جاؤں گا تو بخشا جاؤں گا، مجلس عزہ میں آؤں گا تو بخشا جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا. یہ ایمان ہے زانِ گرامی. شیطان کیا چاہتا ہے؟ آپ کا ایمان آپ سے چھین لے. یہ ایمانیات میں سے ہے. مایوسی کیوں کفر ہے؟ مایوسی شیطنت ہے، شیطان آپ کو مایوس کرتا ہے. جیسے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ زانِ گرامی کوشش کریں، چاہے ایک صلوات کے ذریعے سے امام زمانہ سے جڑے رہیے. پورے دن میں ایک صلوات ہدیہ کریں امام زمانہ کو. یہ کیا ہے؟ آپ کے اور امام زمانہ کے ارتباط کا باعث ہے، اتصال کا باعث ہے، رشتہ داری کا باعث ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اور مولا کے کنیکشن کا باعث ہے. کرنٹ آتا رہے گا، ٹھیک ہے. کرنٹ منقطع نہ ہونے دے. شیطان چاہتا ہے کرنٹ کیا ہو جائے؟ منقطع ہو جائے. اس لیمپ کے اوپر، اس بلب کے اوپر، اس پنکھے کیا ہے؟ کرنٹ ہے تو پنکھا چل رہا ہے. اگر تار کاٹ دیا جائے تو کرنٹ منقطع ہو جائے گا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اور امام کے درمیان جو تار بندھا ہوا ہے اس تار کو کاٹ دیا جائے. اس تار کو آپ نے زانِ گرامی برقرار رکھنا ہے، اس کے اتصال کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کرنٹ آتا رہے. بعض دفعہ بہت ہائی وولٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ سلمان ابو ذر کا تھا، ٹھیک ہے. وہ بھی سب تمار کا تھا، وہ قمبر کا تھا. اور کچھ ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں جو نائٹ بلب آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. نائٹ بلب میں کتنی لائٹ چاہیے ہوتی، چھوٹے سے بلب میں کتنی چاہیے، چھوٹے سے بلب میں بھی ایک نقطے کے برابر بھی کرنٹ آتے رہنا چاہیے. متصل رہو اپنے زمانے کے امام سے، مایوس کبھی نہ ہو. تو زانِ گرامی آپ دیکھیں، اگر امام زمانہ سے میں آپ ہم سب متصل رہے نا، امام تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں. امام کہیں نہ کہیں تمہاری زندگی میں ضرور آئیں گے. زانِ گرامی، آیت اللہ سیستانی عراق میں آپ جانتے ہیں، اس وقت بہت بڑے مرجع، عظیم الشان شخصیت، ان کے والد گرامی تھے جن کا نام آیت اللہ باقر مجل آیت اللہ باقر سیستانی تھا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جو ایران میں فوت ہوئی, بوڑھی خاتون, جب وہ فوت ہوئی میں بھی اس جنازے میں شریک تھا, بڑی نیک خاتون تھی. میں جب تشییع جنازہ میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشییع جنازہ میں موجود ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بوڑھی مومنہ خاتون کے تشییع جنازہ میں شریک تھے. میں بڑا حیران ہوں, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ اس مومنہ کی تشییع جنازہ کا, ہاں جو ہمارے وظائف پر عمل کرتا ہے, جو اپنے واجبات پر عمل کرتا ہے, ہم ضرور اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آیت اللہ باقر سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ خاتون کون تھی, یہ خاتون وہ خاتون تھی, مومنہ خاتون تھی, کہ جب شاہ ایران نے, رضا شاہ, اس نے ایک تحریک چلائی تھی. جب ایران میں ایک زمانے میں ماڈرنزم شروع ہوا, ماڈرنزم کیا تھا, یعنی سفید انقلاب جسے کہا گیا, ماڈرنزم میں کیا تھا کہ جناب ایران کو جو دقیانوسی ماحول ہے اسے ختم کرنا ہے. یہ کیا تم نے جناب بڑے بڑے لباس پہنے ہوئے, سر پہ چادر رکھی ہوئی ہے عورتوں نے, اور مرد جو ہیں وہ داڑھی رکھے ہوئے, اور یہ کیا مسلمانوں کا لباس پہنا. بھائی یورپ نے جیسے ترقی کی ہے تمہیں بھی اس طرح ترقی کرنی چاہیے. اچھا یورپ نے جیسے ترقی کی ہے ویسے ترقی کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا, کہ سب سے پہلے تو اپنا حلیہ بدلنا پڑے گا. عقل دیکھیں ذرا, سازش, عقل نہیں سازش, سازش. کہا کہ حلیہ بدلنا پڑے گا. حلیہ کیسے بدلنا ہے؟ حلیہ سب سے پہلے جناب, اگر ہم یہ ایرانی لباس اتار کر, ہمارے مرد اور عورتیں اگر یہ چیزیں اتار کر مغربی لباس پہنیں گی تو یہ پہلا اسٹیپ ہوگا ترقی کا, ایران یہاں سے ترقی کرنا شروع کرے. اپنا لباس بدلو, پھر اپنی سوچ بدلو, پھر اپنی ثقافت بدلو. کیا ہوگا جناب؟ تم بڑے ماڈرن ہو جاؤ گے. ماڈرن ہو جاؤ گے تو پھر آہستہ آہستہ تمہارا ملک ترقی کرنے لگے گا. اب ذرا میں اس بچے سے بھی پوچھوں کہ ترقی سے اس لباس کے بدلاؤ کا کیا تعلق ہو؟ بھائی ترقی تو انسان علم سے کرتا ہے نا, ترقی تو انسان محنت سے کرتا ہے, ہنر سے کرتا ہے. تو ہنر مند تو جو لباس بھی پہنے وہ ہنر مند ہوتا ہے. علم تو جس لباس میں بھی حاصل کرو علم حاصل کیا جا سکتا ہے. عربی لباس پہنو, انگلش لباس پہنو, پاکستانی لباس پہنو, علم حاصل کرنے میں یہ لباس تو کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن ازار گرامی دیکھیں استعمار نے کس طرح سے پٹی پڑھائی شاہ ایران کو کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے عورتوں سے ان کا حجاب چھین لو, مردوں سے ایرانی لباس چھین لو, انہیں پینٹ شرٹ پہناؤ, ہیٹ لگاؤ, انگریزی ہیٹ ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیں پرانی تصویریں ایران کی اگر گوگل سرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ سارے ایرانی کون سی ہیٹ لگائے ہوئے, مغربی ہیٹ لگائے ہوئے جو انگریز پہنا کرے, وہی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے جناب وہ چل رہے ہیں. اور خواتین کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ زانی گرامی, پہلے انہوں نے چادریں اتروائی, اسکارف سر پہ رہ گیا, پھر باقاعدہ آرڈر جاری کیے گئے حکومت کی طرف سے. زانی گرامی عجیب ہے, آپ اس انقلاب کو جو 1979 میں آیا ہے آپ اس کی اہمیت کو ایسے سمجھو کہ شاہ ایران نے اس وقت جہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے, جہاں پر حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا روزہ ہے, کتنے امامزادے ہیں, کتنے مجتہدین ہیں, کتنے فقہا ہیں, شیعوں کا مرکز قم حوزہ علمیہ جہاں سے بڑے بڑے مجتہدین نکلتے ہیں اذان گرامی، اس مرکز کے ملک میں کشف حجاب کی تحریک شروع کی، قانون پاس کیا گیا باقاعدہ کہ آج کے بعد سے کوئی عورت سر پہ چادر نہیں رکھ سکتی، کوئی خاتون اپنے سر پر اسکارف نہیں لے سکتی، انگریزی ہیٹ لگائے گی یا بال کھلے رکھے گی، اور جو خاتون حجاب کرے گی، اسکارف لے گی سر پر، دوپٹہ لے گی یا چادر لے گی، اس کی چادر پولیس والے کھینچ لے گی۔ اللہ اکبر، آپ تصور کر رہے ہیں ذان گرامی، ایک مسلمان ملک، ایک شیعہ ملک جہاں تشیع اتنی طاقتور ہے، لیکن استعمار کی غلامی کرنے کے نتیجے میں ایسا آرڈر پاس کیا گیا کہ خواتین کی چادریں چھینی جانے لگی، اس کے نتیجے میں عورتوں نے ڈر کے مارے، یعنی کیا کرتے تھے، چادر کھینچ لیتے تھے اور عورت کو زندان میں بند کر دیتے تھے، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوتی تھی، یعنی چادر پہننے پر ایف آئی آر، جیسے اس ملک میں آپ کو عزاداری کرنے پر ایف آئی آر ہوتی ہے نا، عبادت کرنے پر ایف آئی آر، ایسے ہی وہاں بھی حجاب کرنا بھی عبادت ہے، حجاب کرنے پر ایف آئی آر ہوتی تھی اور عورت کو زندان میں ڈالا جاتا تھا عبرت بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، تو اب جو مومنہ خواتین تھی، بعض مومنہ خواتین تھی، کیا ہوا جی، گلی میں جائیں گے تو پولیس چادر چھینے گا اور یہ سب کچھ ہوگا، بے حرمتی ہوگی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض خواتین گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اللہ اکبر، سال ہر سال بعض خواتین اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی، میت ہو جائے، کسی کے غم ہو، خوشی ہو، گھر میں بند، کیوں؟ اس لیے کہ نشانی ہے حضرت زہرا، نشانی ہے حضرت ثانیہ زہرا، زینب کبرا، یعنی یہ حجاب کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو، کہیں کشف حجاب نہ کیا جائے، میری چادر نہ چھینی جائے، اللہ اکبر۔ انہی خواتین میں سے، اذان گرامی، مومنہ خواتین میں سے ایک خاتون یہ تھی جو 7 سال اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم اس نے نہیں رکھا، 7 سال اپنے گھر کے اندر محدود رہی اور اسی حالت میں اس نے جان دی، اور جب وہ فوت ہوئی تو اس کی تشییع جنازہ میں امام زمانہ شریک ہوا، اور امام فرماتے ہیں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے فرائض پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔ اللہ اذان گرامی، ہمارا امام بڑا کریم ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے اپنے شیعوں سے، اپنے شیعوں پر جان چھڑکتا ہے، اپنے شیعوں کی مدد کرتا ہے، آپ کے ہر دکھ میں، غم میں شریک ہوتا ہے، آپ کے ہر خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی ہر خوشی میں شریک ہوتا ہے، آپ کی شادیوں میں، آپ کی اولاد ہوتی ہے، جو بھی آپ کی خوشی ہوتی ہے، اگر وہاں کوئی حرام کام نہ ہو، امام زمانہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لہذا اذان گرامی، کسی شخص نے آ کر کہا مولا علی علیہ السلام سے، کہا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ہاں، مولا نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں، تم کہو یا نہ کہو ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا میں کوئی مومن کسی جگہ بھی ہو ہم اس کے حالات سے آگاہ ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو نہ کرو ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کریم امام، یہ ہے وہ امام جو انسانیت کا درد رکھتا ہے، جو اپنے شیعوں سے محبت کرتا ہے. ہمیں بھی اپنے امام کی طرف متوجہ ہونا ہے ذاکر، 24 گھنٹے میں سے ایک کوئی وقت، ہر وقت ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن میں نے عرض کیا تھا اپنی زندگیوں کو ڈائریکشن دیں مہدویت کی طرف، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف، اپنے کاروبار کو، اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی جاب کو، ہر چیز کی ڈائریکشن کہاں ہو؟ امام زمانہ علیہ السلام کی. ہر چیز کو ڈائریکشن دی جا سکتی. اس میں نے بہت زحمت دی جانے جا رہا ہوں. آئیں آج امام زمانہ کو قصہ پیش کرتے ہیں. ان کے جد حضرت امام سجاد علیہ السلام، وہ میرا مظلوم امام جو 35 سال خون گریا کرتا رہا، عزیزو جب بھی پانی آتا تھا نا تو میرا مولا پانی نہیں پیتا تھا، پہلے اپنے بابا کے پیاسے ہونٹوں کو یاد کرتا تھا. قتل ابن رسول اللہ عطشانا، واللہ میرے بابا کو پیاسا مار ڈالا گیا. جب بھی کھانا آتا تھا تو میرا مولا کھانا نہیں کھاتا تھا، پہلے اپنے بابا کی بھوک کو یاد کرتا تھا. قتل ابن رسول اللہ جایا، میرے بابا کو بھوکا مار ڈالا گیا. اجرکم اللہ. عزاداروں، راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے گھر آیا مولا سے ملنے کے لیے، تو کنیز نے بتایا کہ مولا باغ میں گئے ہیں. میں خوش ہو گیا کہ مولا تفریح کرنے کے لیے باغ میں گئے ہوں گے. جب میں باغ میں پہنچا تو میں نے دیکھا پانی بہ رہا تھا اور میرا مولا پانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور زار زار گریا کر رہا تھا، سر پیٹتا جاتا ہے، اپنے بابا کو یاد کرتا جاتا ہے. عزاداروں، میں پاس گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہا مولا لوگ تو تفریح کرنے کے لیے باغ میں آتے ہیں، آپ باغ میں بھی گریا فرما رہے. کہا پوچھنے والے تو نے عجیب سوال کر دیا ہے، جب بھی بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا مجھے حسین کے بچے یاد آ جاتے ہیں. نہر فرات بہ رہی تھی، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اجرکم اللہ. عزاداروں، میرے مولا سے جب کسی نے پوچھا نا مولا کب تک گریہ کیجئے گا، کب تک روئیے گا، کہا تو نے انصاف نہ کیا. یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند گم ہوا تھا، لیکن یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے تو 72 یعقوب ایک دن میں مارے گئے، میری آنکھوں کے سامنے میرے یوسفوں کو ذبح کر دیا گیا. پھر بھی پوچھتا ہے کہ کتنا روئیں گے. عزاداروں، ملحان نے آ کر پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، جب شہادت آپ کا ورثہ ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ منحال تو نے انصاف نہ کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کوفہ و شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیوں کا سر ننگے پھرائے جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. عزاداروں، سید سجاد کو بازار شام کھا گیا. اجرکم اللہ. عزاداروں، میرے مولا سید سجاد سے کٹا ہوا گوشت نہیں دیکھا جاتا تھا، لہذا جب بھی میرا مولا کٹا ہوا گوشت دیکھتا تھا نا اپنے بابا کو یاد کیا کرتا تھا، مولا بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. عزاداروں، کسی دن میرا مولا بازار سے گزرا نا، قصاب اپنی اپنی دکانوں پر پردے ڈال دیا کرتے تھے، لیکن ایک دن جب میرا مولا بازار سے گزرا نا عزاداروں، تو ایک قصاب اپنی دکان پر پردہ ڈالنا بھول گیا. میرا مولا پاس آیا، آ کر رونا شروع کیا، قدموں میں گر کر کہا قصاب نے مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے پتا نہیں چلا آپ کب آ گئے بازار میں. کہا کوئی بات نہیں، مجھے چند سوالوں کے جوابات دے دے. کہا مولا حکم فرمائیے. کہا اتنا بتلا دے، جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، چھری کو تیز کیا تھا، का मौला छुरी को तेज करके जानवर को ज़िबह करते हैं। का एक और सवाल का जवाब दे, ये बतला दे, जब तूने जानवर को ज़िबह किया था, तूने इसे पानी भी पिलाया था? हाथ जोड़ के कहता है, मौला पानी पिलाकर ज़िबह करते हैं। का बस इतना बतला दे, जब इस जानवर को ज़िबह कर रहा था, कोई जानवर पास खड़ा देख तो नहीं रहा था? कदमों में गिर के कहता है, मौला जानवर को ज़िबह करते हैं जानवर से छुपा कर, बस ये सुनना था। मेरे मौला सईद सज्जाद ने सीने पे हाथ मारा, करबला का रुख किया, कहा ओ मुसलमानों, मेरे बाबा को ज़िबह किया, न छुरी को तेज किया, न मेरे बाबा को पानी पिलाया, अरे 70 कदम के फासले पर मेरी फूफी खड़ी देखती रही, मेरी फूफी से किसी ने ना छुपाया। जिब्राइल की आवाज बुलंद हुई, अला कद कुतिल हुसैन बिकरबला, अला कद ज़ुबह हुसैन।
على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.